الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فقال جل وعلا كما ورد في آخر سورة بني إسرائيل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وعن عبادة الملاكي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتمسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا رواه الإمام البيهقي رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آج میں اصل میں ایک بات بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے قرآن مجید کی قوت تسخیر اور اس پر اعتماد اور توکل جبکہ ہر طرف سے انسان کو مایوسی اور بدلی نظر آ رہی ہو کوئی سہارا سہارا ویسے تو بندہ مومن کے لیے سہارا صرف اللہ کی ذات ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اہل ایمان کو تو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ کی ذات پر لیکن میں آج جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھ جائے کہ قرآن پر توکل قرآن پر اعتماد قرآن کی قوت تسخیر اس کے بارے میں کیا بشارتیں ہیں جو خود قرآن مجید میں وارد ہوئی سب سے پہلے تو میں اسی بات کے ذمن میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید پر توکل شاید بہت سے حضرات کو یہ کچھ کھلے کہ یہ لفظ جو ہے شاید صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح وضاحت کر دوں قرآن مجید ہی سے یہ ثابت ہے کہ جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاثیر قرآن مجید کی ہے چنانچہ سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی رب ارنی انظر الیک تو جو ماجرا اس وقت ہوا ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اللہ نے اپنی ذات کی ایک تجلی ڈالی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا موسیٰ جو ہے وہ حضرت اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ذاتی کا بالواسطہ مشاہدہ کرنے کی بنا پر بھی بے ہوش ہو کر گر گئے یہی تمثیل آئی ہے سورۃ الحشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے تو جو تاثیر ہے تجلی ذات باری کی وہی حیبت ہے وہی روب ہے وہی قوت ہے وہی دبدبہ ہے اس کلام باری کا کلام الہی کا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اس حقیقت کو بھی جس طرح خوبصورتی سے اس دور میں علامہ اقبال نے سمجھا ہے، میرے علم کی حد تک نہیں ہے کہ کسی اور کا ذہن وہاں تک پہنچا ہو. فاش گویا ماں کے درد مزمرس، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر است، مثل حق پنہا ہم پیدا تو زندہ ہو پائندہ ہو گویا تو. میں تم سے صاف ہی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، اس مغالطے میں اسے کتاب نہ سمجھو، یہ کچھ اور ہے، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر. چیزیں دیگر کیا ہے؟ مثل حق پنہا ہم پیدا تو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، الظاہر بھی الباطن بھی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے مانند یہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. اور جیسے اللہ کی ذات ہے الحی القیوم، اسی طرح یہ مثل حق بنہا ہم پیدا تو زندہ ہو پائندہ ہو وہ یاستو. یہ تو زندہ ہے، یہ کلام زندہ ہے. یہ لفظ خیر اقبال نے وہاں بھی استعمال کیا کہ اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، آ کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ تو الفاظ بار بار لاتے ہیں علامہ اقبال. بہرحال اس وقت جو توجہ میں نے دلائی، مثل حق پنہا ہم پیدا تو زندہ ہو پائندہ ہو گو یاس تو. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قوت تسخیر کے بارے میں ہم نے بڑی ناقدری کا معاملہ کیا. میں ابھی کچھ باتیں اور عرض کروں گا. اس کے ضمن میں آج میں نے سورہ طہٰ کی جو آیت ہے، اگرچہ دو آیتیں پڑھی ہیں لیکن پہلی آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طہٰ، اور عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ حضور سے خطاب ہے اور حضور کے ناموں میں سے شمار کیا جاتا ہے، یاسین بھی اور طہٰ بھی، لیکن یہ کہ اصل جو مضمون ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہو نامراد ہو. یہاں اصل میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں تفسیری اس لفظ کے بارے میں. چونکہ یہ شین قاف قاف جس سے لفظ مشقت بنا ہے، اور شین قاف یا جس سے شقی بنا ہے، شقی سعید کا یہ برعکس ہے، اینٹونیم ہے سعید کا. شقی اس کو کہتے ہیں جو بدبخت ہو ناکام ہو نامراد ہو، اس کی جد و جہد جو ہے لا حاصل رہے، کوئی نتیجہ خیز نہ ہو رہی ہو، وہ شقی ہے. شقی یوں و سعید یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. تو شین قاف یا اور شین قاف قاف اس سے لفظ بنتا ہے مشقت. یہ چونکہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور قریب ہونے کے اعتبار سے بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں یہ دونوں مادے، اس لیے اکثر مفسرین اور مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مجھے ان سے اختلاف ہے. یہاں در حقیقت جو بات کہی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ ناکام ہو، یہ تو ضمانت ہے کامیابی کی. اس قرآن میں وہ قوت تسخیر ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ قرآن آپ کے جو ہم نے دیا ہے اور یہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کا کام ہو جائے. اس کے اندر جو قوت ہے، اس کی جو ہیبت ہے، اس میں جو تسخیری طاقت ہے، اس میں جو تاثیر ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ ناکام ہو؟ آپ کامیاب ہوں گے، آپ بامراد ہوں گے، آپ منزل مراد تک پہنچیں گے. اس دنیا میں بھی آپ کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوگی، آخرت میں بھی آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہونا ہے. شقاوت آپ کے حصے میں نہیں آ سکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. ناکامی جو ہے ظاہری دنیاوی ناکامی کا بھی کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن یہ در حقیقت آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. یہ شقاوت کے ہر اعتبار سے نفی کرنے والا. اب آپ غور کیجئے کہ کس قدر اس میں ہر اس شخص کے لیے جو قرآن مجید کی کسی درجے میں خدمت کر رہا ہو، کس قدر اس کے لیے بشارت ہے، کس قدر اس کے لیے دلجوئی کا سامان ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس قرآن کو ہاتھ میں تو لو، اس کے لیے اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے قبر کس کے تو دیکھو، تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اس کی قوت تصویر کا مشاہدہ کرو گے. اس کے اندر جو ہیبت ہے، اس میں جو روب ہے، اس میں جو تاثیر ہے، اس قدم قدم پر تمہارے سامنے اس کے مناظر جو ہیں وہ تمہاری اپنی بچش میں سر مشاہدے کے لیے سامنے آتے چلے جائیں گے. تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اور یہ اس میں بہت ہی فیصلہ کن ہے، اگرچہ تفسیری اعتبار سے اس آیت میں بھی کچھ اختلاف کیا گیا ہے. سورہ قصص کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن لازم کیا ہے، فرض علیک القرآن، اس قرآن کی تبلیغ، اس قرآن کا ابلاغ، اس قرآن کی دعوت، جس ہستی نے آپ پر یہ فرض عائد کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ لازمن آپ کو لوٹائے گا ایک بہت بلند اور اعلیٰ لوٹنے کی جگہ. جہاں بعض حضرات نے اصل میں اس آیت میں بھی ایک خیال یہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو کچھ دور تک آپ نے سفر اختیار کیا تھا کہ جو عام راستے سے ہٹ کر تھا، اس لیے کہ عام شاہراہ پر اگر آپ چل رہے ہوتے تو تعاقب ہو رہا تھا، آپ کی تو تلاش میں جو ہے لوگ گھوم رہے تھے، تو آپ نے وہ پہاڑی راستہ جو ہے بالکل غیر مانوس وہ اختیار کیا تھا. لیکن تقریباً نصف تو نہیں لیکن ایک تہائی سفر طے کرنے کے بعد پھر آپ آ گئے اسی راستے پر کہ جو مدینہ کی طرف جانے والی جو شاہراہ تھی. جب وہاں آپ پہنچے ہیں تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ٹی ہے، اب حضور آئے ہیں، وہ ٹی کا جو دل میں بھوک سی اٹھی ہے، اس لیے کہ گویا کہ مکے نے پھر اپنی طرف کھینچا ہے، اس لیے کہ بہرحال مکے سے، بیت اللہ سے، حرم سے جو محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو وہ بھوک سی جو اٹھی ہے اس وقت دلجوئی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن مجید کی تبلیغ اور اس کی دعوت کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو لوٹا کر لے جائے گا لوٹنے کی جگہ، یعنی مکہ مکرمہ. آپ گھبرائیے نہیں، یہ عارضی ہوگا آپ کا، جو بھی یعنی آپ کو ہجر ہے، جدائی جو ہے مکے کی، یہ عارضی ہوگی، مستقل نہیں ہوگی. میرے نزدیک یہ بات اپنی جگہ پر ایک لطیف خیال کے درجے میں تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ ایک تو سورہ قصص جو ہے وہ درمیانے زمانے کی آیات، سورہ یہ جو مکی دور ہے اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ مکے میں قیام اختیار نہیں کیا، اس لیے بھی کہ آپ ظاہر بات ہے فتح مکہ کے بعد تو آپ ہو سکتا تھا کہ مکے ہی میں مقیم رہتے، اس اعتبار سے بھی بات خلاف واقعہ بنتی ہے. مراد یہی ہے معادن، آپ کا مقام، آپ کے لوٹنے کی جگہ، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ یب آسا کا مقام محمود، آپ کو وہ مقام ملے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تبلیغ، قرآن مجید کی دعوت، قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہو، قرآن کی فرض کا فریضہ انسان ادا کر رہا ہو اور پھر وہ ناکام ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً ایک بہت اعلیٰ انجام، ایک بہت اعلیٰ جو ہے وہ آپ کا، آپ کی جد و جہد کا نتیجہ نکلے گا جس سے کہ آپ ہمکنار ہوں گے، دو چار ہوں گے. یہ دونوں آیات جو ہیں قرآن مجید کے بارے میں بڑی بشارتوں پر مشتمل ہیں، اور میں اس دوسری آیت کے بارے میں اپنی زندگی کا آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک واقعہ یاد آیا ہے، وہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں. بلکہ چونکہ آج دو چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تو دونوں چیزوں کے ضمن میں، یہ تقریباً 72-73-74 کا زمانہ جو ہے، 1972 سے 1975 تک، یعنی انجمن قائم ہوئی اور پھر تنظیم اسلامی، اس دوران کے یہ دو واقعات ہیں میری زندگی کے. ایک تو خواب ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے، جھجکتے ہوئے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ بھی خوابوں کی دنیا میں آ گئے، لیکن میں تو آپ کو 20 برس پہلے کا خواب بتا رہا ہوں، کوئی آج کا خواب نہیں ہے. بعض احباب کو میں نے وہ خواب سنایا بھی تھا. ایک خواب ہے اور ایک کوئی کیفیت تھی کہ جو نیند میں مجھ پر طاری ہوئی، اور ان دونوں میں بھی وہی توازن اور توازی جو ہے اس کی نسبت موجود ہے، تساوی اور توازن کی نسبت. ایک تو جس زمانے میں تنظیم اسلامی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا قیام کا، ایک خواب میں نے دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں خود وٹنس ہوں، اپنے جنازے کا بھی خود کھڑا دیکھ رہا ہوں اور میری میت جو ہے قبر میں نیچے اتاری جا رہی ہے. یہ سارا نقشہ میں گویا کہ خود ایک اس کے یعنی چشمدید گواہ کی حیثیت سے میں اپنی موت، اس کے تمام مراحل، یہاں تک کہ قبر میں اتارا جانا، میت میری قبر میں اتاری جا رہی ہے، خود میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے. بہرحال اس کا میں نے بعض بزرگوں سے اس وقت بھی تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے. اس لیے کہ تمہاری زندگی کا ایک دور ختم ہو گیا ہے، دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. اس تحریک کا بالکل ایک عزم مصمم کے ساتھ دوبارہ آغاز کرنے کا جو ارادہ کر لیا ہے، یہ در حقیقت زندگی کا ایک دور، ایک زندگی ختم ہو گئی، اس کا اختتام ہو چکا ہے اور یہ دوسرا بالکل نیا دور ہے جو شروع ہو رہا ہے. ایک دوسری میری کیفیت تھی اس کی، تو جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے سرور اور لذت کا ابھی تک مجھے احساس ہوتا ہے. ایسے یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایک خاص کیفیت کی جو نیند میں ہوئی ہے، کہ جیسے جبکہ وہ نیند جو ہوتی ہے وہ ذرا آدھی نیند اور آدھا انسان کے جاگنے کا انداز ہوتا ہے، بین النوم والیقظہ جیسے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے مابین ایک کیفیت کہ مسلسل مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی سنا رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس کے بعد میری آنکھ کھلی ہے تو ایک سرور کی کیفیت، انبساط کی کیفیت، جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ کیفیت میری متعدد دنوں تک کافی عرصے تک جاری رہی. ایک عجیب کیفیت سرور کی، انبساط کی، انشراح کی، خوشی کی کیفیت جاری رہی. ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ڈھونڈنا پڑا تھا کہ یہ آیت قرآن میں کس جگہ ہے. اس لیے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو میرا درس ہے تسلسل کے ساتھ، جیسے جیسے وہ میرا مسلسل درس چلا ہے، میرا اصل غور و فکر جو ہے اور مختلف جو بھی اختلافات ہیں، تفسیری اختلافات مختلف آراء کے مابین، اپنی آخری رائے میں نے قائم کی ہے اپنے مسلسل درس کے ساتھ. اور اس وقت پر میرا درس یہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا، اس اعتبار سے ایسا نہیں تھا. اگر تو ایسا ہوتا کہ میرا درس یہاں سے گزر گیا ہوتا، انہی دنوں میں سے میں گزرا ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ کیفیت میرے ذہن پر طاری ہوتی تو شاید وہ میں اور دوسری اس کی جو ہے وہ تعبیر کرتا، لیکن میں نے اسے اپنے حق میں بہت بڑی بشارت سمجھا اور بڑے سرور کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ناکامی کا کیا سوال، جس نے قرآن تم پر لازم کر دیا ہے، جس کو میں کہا کرتا ہوں، میرے بعض دوستوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ میں نے استعمال کیا پہلے، کہ قرآن نے مجھے پوزیس کیا ہے، میں اگر ہلنا چاہوں تو نہیں ہل سکتا، اس لیے کہ میں نے جس طریقے سے بھی میں لگا ہوں اس کام میں، یہ کوئی ارادے کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. یہ تو یہ کہ کوئی شخص کسی شکنجے میں آ گیا ہو، جکڑا گیا ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے اس وقت، یہ میں نے کچھ اپنے حالات ذاتی بھی لکھنے شروع کیے تھے، پھر وہ سلسلہ بیچ میں رک گیا. جب میں نے اپنی پریکٹس بند کی ہے، کوئی ذریعہ معاش میرے پاس نہیں تھا، کوئی جائیداد میرے پاس نہیں، لیکن یہ طے کر لیا تھا کہ اب جو بھی رمق ہے میرے پاس، ایک مکان تھا صرف ریشن نگر کے اندر، وہی مکان بکا ہے جس سے کہ پھر یہ سامنے کا مکان جو ہے وہ حدود میں آ گیا ہے، اور کوئی جائیداد میرے پاس نہیں، لیکن یہ کہ طے کیا ہے کہ اب زندگی کا کوئی وقت، کوئی لمحہ جو ہے وہ بہرحال معاش میں صرف نہیں ہوگا، وہ تو سارا کا سارا معاد کے لیے ہے. تو ظاہر بات ہے یہ فیصلے آسان نہیں ہوا کرتے، یا تو کوئی جاگیریں ہوتی، میرے پاس جائیداد ہوتی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بھائی ہیں، بھائیوں نے تعاون بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت سب سے میرے تعلقات کشیدہ تھے مختلف اسباب سے، کسی بھائی سے بھی کوئی تعاون حاصل اس وقت نہیں تھا. چھوٹے بھائی نے، برادر اقتدار احمد نے تعاون کیا، لیکن یہ بات کی بات ہے. یہ بھی جب انہوں نے مجھے آفر کی ہے کہ میں کچھ آپ کے اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے پہلی بات ان سے یہ کہی تھی کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے تعاون کرنا چاہتے ہو تو مجھے قبول نہیں، اگر تمہیں میرے اس مشن سے دلچسپی ہے اور اس میں تعاون کرنا چاہتے ہو تو سراخوں پر. بہرحال جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے، اس وقت میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں. تو آخر کوئی کیفیت ہوتی ہے پوزیس کر لیے جانے کی، تو انسان کے لیے چاہے بھی تو ادھر ادھر نہ ہو سکے. یہ معاملہ جو ہے الحمدللہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت قوت تسخیر ہے قرآن مجید کی. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقینا وہ تمہیں لوٹائے گا، لے جائے گا ایک بڑے اعلی انجام تک. اسی کے ضمن میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، کچھ ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے یہ. اب وہ نازک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں، جیسا کہ یہ بات تو میں نے بارہا کہی ہے، اور میرے جاننے والے اکثر حضرات، درس قرآن سننے والے اکثر لوگوں کے علم میں ہے، کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. ان میں سے ایک اہم مضمون یہ بھی ہے کہ رسول اور کتاب، یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنتے ہیں. رسول اور کتاب، یہ دونوں مل کر ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی اکائی، ایک وحدت بنتے ہیں. دونوں کی مشترک تاثیر ہے در حقیقت، جس کے نتیجے میں جو بھی خیر وجود میں آتا ہے، جو بھلائی، انقلاب، تبدیلی، انفرادی، اجتماعی، در حقیقت ان دونوں کی مجموعی طاقت، اور مجموعی کا لفظ بھی غلط ہے، دونوں کا وہ، یا کہ چونکہ وہ ایک وحدت ہے، ایک اکائی بن جاتے ہیں. چنانچہ میں اب اشارہ کر رہا ہوں دو مقامات. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے بعض آنے والے، جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب البینہ. بینہ کیا ہے؟ ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہوا آیا ہو اللہ کے پاکیزہ صحیفوں کو، جن میں سے کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہمیشہ کی جو قائم کتابیں ہیں، قیمہ موجود. گویا کہ رسول جمع رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، یہ دونوں مل کر بینہ بن گئے. اسی کی دوسری مثال سورہ طلاق میں ہے، قد انزلنا الیکم ذکرا، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ بھی مجموعہ ہے دو کا، رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتا ہوا آیا ہے وہ آیات مبینات، کہ جو ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے والی. تو ذکر ذکرا، وہ بھی رسولن رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور بینہ رسولا من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کا جو یہ مرکب بنتا ہے ایک حقیقت. اب یہاں سے اصل بات آ رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک مرکب کے ایک جز کو اگر آپ اوور ایمفیسائز کر دیں گے تو دوسرا جز لازماً انڈر ایسٹیمیٹ ہو جائے گا. دو چیزوں سے مرکب پائی ہوئی ایک شے کی تاثیر ہے، اس میں سے اگر ایک جز پر آپ نے زیادہ اہمیت دے دی، زیادہ ایمفیسائز کر دیا، زیادہ توجہ مرکوز ہو گئی، تو لامحالہ منطقی نتیجہ نکلے گا کہ دوسرے جز پر سے توجہ کم ہو جائے گی، وہ انڈر ایمفیسائز ہوگا، انڈر ایسٹیمیٹ ہوگا، اس کی تاثیر جو ہے اس کے بارے میں وہ اہمیت نہیں رہے گی. یہی حادثہ ہوا ہے اس امت کے اندر دو اعتبارات سے. ایک انتہا پر ہے منکرین حدیث، منکرین سنت، وہ رسول کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں، کتاب ہی کتاب ہے، اہل قرآن، حسبنا کتاب اللہ بس کتاب، اور اس درجے ریڈیوس کر دیتے ہیں رسول کی حیثیت کو کہ گویا کہ ڈاک کا ہرکارا ہے بس، جیسے چٹھی رسال آ کے چٹھی آپ کو دے دی، اصل شہ تو چٹھی ہے، باقی یہ کہ اس نے پہنچا دیا، پہنچانا کام تھا، اللہ خیر اللہ، اس کی کوئی مستقل اہمیت نہیں ہے، اصل تو خط ہے، اصل تو پیغام ہے. اب بظاہر بات بڑی میرے دل کو لگنے والی ہے کہ اصل شہ تو قرآن ہے، لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت جس کو کہا جائے گا کہ قول الحق نے اریدا بہل باطل، بات تو اچھی ہے صحیح ہے، لیکن اس کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے جو مقصود ہے وہ باطل، اس لیے کہ وہاں نفی کی جا رہی ہے نبی کی ذات کی، ان کی جو حجیت ہے سنت کی، ان کی تشریح، ان کی توضیح، انہوں نے جو عملی مثال دی ہے وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائم اور قائم. لیکن دوسرا مسئلہ ہے وہ بھی اسی درجے میں، اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کا بھی جو کریڈٹ ہو وہ دیا جانا چاہیے، یہ بات نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں نے یہ جو مرکب ہے رسول اور قرآن کا، عام مسلمانوں نے رسول کی ذات کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ قرآن کی اہمیت نفی ہو گئی. جو کچھ ہوا رسول کی صحبت سے ہوا، معلوم ہوا کہ قرآن کی تو کوئی تاثیر ہے ہی نہیں. بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. اس میں اس لیے میں نے کہا تھا بات ذرا باریک بھی ہے نازک بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو آپ سمجھیں کہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے جو مل کر ایک نتیجہ برآمد کر رہا ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. لیکن ایک انتہا یہ ہوئی کہ قرآن مجید پر ایمفسس اور نبی کی اہمیت کی نفی. دوسری انتہا، نبی کی اہمیت اس درجے بڑھائی گئی کہ اس سے قرآن مجید کی اہمیت جو ہے تقریباً اس کی نفی ہو گئی کہ گویا کہ اس میں تو کوئی تاثیر ہے ہی نہیں. یہ بات ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے کہی, اور یہ بات چونکہ ہے بڑی حساس, عام طور پر عام مسلمان کو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ شاید اس میں حضور کی توہین کی جا رہی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں بیلنس کی ضرورت ہے. ہوا کیا ہے, ہم لوگوں نے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, یہ جو دیوانہ بکار خیش ہوشیار, اس کے کئی مظاہر ہیں ہماری عوامی سطح پر جو ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ نبی کو اتنا اونچا کرو اتنا اونچا کرو اتنا اونچا کرو کہ خدا کے برابر بٹھا دو. جب خدا کے برابر بٹھا دو گے تو اتباع کا سوال ہی نہیں, اب تو حمد ہی ہو سکتی ہے, پریز ہو سکتی ہے, ایڈمیریشن ہو سکتی ہے, تعریف ہو سکتی ہے, اب اتباع تو نہیں ہو سکتا. اتباع تو انسان کا ہو سکتا ہے, کسی معبود کا اتباع نہیں ہو سکتا. اللہ کا اتباع آپ نہیں کر سکتے, اللہ کی اطاعت کریں گے اتباع نہیں کر سکتے, اللہ کی عبادت کریں گے اتباع نہیں کر سکتے. در حقیقت یہ جو کیا گیا, حضرت مسیح کو خدا بنا دیا گیا اور سب کو بنایا گیا, یہ بھی انسان کی در حقیقت وہی چالاکی ہے کہ اگر ہم نے انہیں رکھا انسان کی سطح پر تو پھر تو پیروی لازم ہو جائے گی. اگر وہ انسان ہی تھے تو پھر تو اتباع ضروری ہے, پھر تو ان کے رسے قدم پر چلنا لازم ہو گیا. تو انہیں اٹھاؤ, اٹھا کر وہاں تاک پر سجا دو, ان کو معبودوں کی فہرست میں شامل کر دو, نعتیں پڑھا کرو جی, صرف باقی اتباع یہ تو کیا ہے, کہاں جی حضور کا مقام, کیسے ممکن ہے یہ, کہاں فارغ ہوئے, عمل سے فارغ ہوئے مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اور یہی معاملہ یہاں بھی ہوا ہے. قرآن مجید اور اس کے بڑے دور رفتائی نکلے, قرآن مجید کو کچھ اور اسباب سے بھی لوگوں نے, جیسا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ عرض کیا, اشارے کیے ہیں, اور چشتی صاحب کے حوالے سے آج پھر تذکرہ کر دوں, ایک مقالہ بھی ہم نے شائع کیا تھا, پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے لکھا تھا کہ یہ جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا گیا, یہ خود بخود بند نہیں ہوا ہے, یہ سرمایہ داروں نے, بادشاہوں نے, جاگیرداروں نے جو عیاشیاں کرتے تھے اور جو کہ ظلم ڈھاتے تھے لوگوں کے اوپر, انہوں نے چاہا کہ قرآن بند رہے. یہ کہیں کھل گیا تو ہمارا کردار, جو ہم ننگے ہو جائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لہذا بہتر یہ اسے بند رکھو, اسے تو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنا دو, ختم قرآن ہو جائے, محفل ہو جائے, باقی مٹھائی اٹھائی کھاؤ اور گھر کو جاؤ, یا یہ کہ اشحال ثواب کرو اور چھٹی کرو, اس سے زیادہ نہیں, اس کو کھول کے نہ پڑھ لینا کہیں, اس لیے کہ اگر یہ کھل جائے گا تو ہم ننگے ہو جائیں گے. یہ در حقیقت ایک سازش کے تحت ہوا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا ہے کہ جب تاثیر قرآن ذہن سے ہٹ گئی اور رہ گئی صرف تاثیر صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اب صحبت محمدی ہمیں حاصل نہیں تو اب کیا کریں گے, اب اس کے لیے یہ مراقبے اور اس کے لیے یہ سارے اوراد اور اشغال اور تپسیاں اور ریاضتیں, ایک لمبا تومار جو ہے وجود میں لایا گیا ہے. کس دلیل پر؟ کہ چونکہ جو افیکٹر موجود تھا, جو عامل, جو تاثیر تھی صحبت نبوی کی, وہ ہے نہیں, نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا بدل ہونا چاہیے نا. بدل کیا ہے؟ وہ یہ تپسیاں ہیں, یہ ریاضتیں ہیں, یہ مراقبے ہیں, یہ اشغال ہیں, یہ 40-40 برس کی جو ہے جنگلوں کے اندر جا کر وادیاں پیمائی ہے, یہ چیزیں ہمارے ہاں ویلیوز بن گئی, یہ چیزیں ہماری جو بھی حکایات مشہور ہیں عوام کے اندر صوفیاء کی, ان کے حوالے سے معلوم ہوا یہی اصل اقدار بن گئی, انہی کے حوالے سے سوچا جانے لگا, اس نے سارے کے سارے ہمارے دینی فکر کو جو ہے اس کے اصل مرکز و محور سے ہٹا دیا. اور وجہ کیا کہ آپ نے رسول اور کتاب کے مرکب میں سے کتاب کی قوت تاثیر کو منہا کر دیا. یہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھی ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بہرحال اب میں تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی وہ اب آپ کو سنا رہا ہوں. وہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اے نبی, اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے, اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. یہ جو جس ترتیب سے یہ دو چیزیں آئی ہیں, ویسے تو یہ کہ بالحق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آیا ہے, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, سورہ بقرہ میں آیا ہے. لیکن یہاں جو ان دو ٹکڑوں کو جمع کیا گیا ہے, وہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل, وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. جو بات آج میں نے کہی ہے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا. اصل فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے. اصل فیصلہ کن شے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی تو اسے دائم رہنا چاہیے تھا. نہیں, آپ کے کو انک میتم وانہم لمیتون. اے نبی, آپ کو بھی موت آ جائے گی, آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, یہ بھی مر جائے گا. نو انسانی تو باقی ہے. آخر اصل شے کون سی ہے کہ جس کو بقا ہے, دوام ہے؟ وہ تو قرآن ہے. بالحق سے انزل نہ ہوا, بالحق کے نظر وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. آپ کا کام ہے بشارت اور انذار. اصل قوت تفسیر اس قرآن میں ہے. یہ قرآن پوزیس کرے گا, یہ قرآن لوگوں کو پکڑے گا, یہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلے گا. ہاں, جو لوگ اس قرآن کی رہنمائی اختیار کر لیں انہیں بشارت دے دیجیے, جو اس قرآن کی رہنمائی کو رد کر دیں ان کو خبردار کر دیجیے, وارن کر دیجیے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. ان آیات پر بھی, اس آیت پر بھی, اور دو ٹکڑے جو ہیں, وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. آپ کا کام ہے بشارت, آپ کا کام ہے انذار. قوت تاثیر اصل جو ہے وہ اس قرآن کی طاقت اس میں ہے, قوت اس میں ہے. میں نے چونکہ آج عرض کیا تھا کہ میری گفتگو کا, میں جو آج تحفہ آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن کی قوت تسخیر اور اس پر اعتماد اور توکل. اب اس کے لیے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور وہ ہے قرآن مجید ہی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ عصا کا معجزہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے جب دما کیا جادوگروں کو اور مقابلہ ہوا ہے تو انہوں نے بھی تقریباً وہی کچھ کر کے دکھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کام پر جاتا تھا, انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی اور اپنی چھڑیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. بربنائق اب بشری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے یوں کہیے کہ ذہول طاری ہو گیا کہ یہ میری بغل میں عصا جو ہے اس کی قوت کیا ہے, اس کی قوت تسخیر کیا ہے. یہ ہوتا ہے عارضی سیاست, بلکہ یہیں سے دلیل نکلتی ہے. ہمارے آج کل کے کچھ جدید دانشور اور منکرین حدیث جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے بڑے شد و مد کے ساتھ انکار کیا کرتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. لہذا اس ایک وار میں وہ بخاری کا قلع قما کر کے صحیح بخاری پر سے اعتماد ختم ہو گیا. جی, صحیح بخاری میں تو ایسی حدیث بھی ہے جس میں حضور پر جادو کا اثر ہونا ثابت ہوا, اور یہ تو عصمت نبی کے بناس کے جو ہے وہ بالکل منافی ہے. لہذا گویا کہ پوری کی پوری صحیح بخاری اٹھا کر پھینک دو. یہ ہتھکنڈے ہیں جو آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں. میں اس کا جواب قرآن سے دیتا ہوں. قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا. حضرت موسیٰ کو بھی وہ چھڑیاں اور وہ رسیاں سانپ ہی نظر آئے. یہی تو اثر تھا جادو کا, اسی کا نام نظر بندی ہے. لہذا میں اب آپ کو سورہ طہٰ کی آیات سنا رہا ہوں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ. موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یعنی یہ کہ آپ اس کو ذرا اپنے اوپر تاری کر کے سوچئے کہ یہی تو میرے پاس ہتھیار تھا, انہوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھا دیا. اب تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے یہی بات آئے گی, یہ بڑا جادوگر, یہ چھوٹا جادوگر, یہی ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن یہ کہ جو میرا معجزہ تھا کر کے دکھا دیا انہوں نے, اس لیے خوف طاری ہوا. وہ یا کہ ایک طرح کی شکست کا امکان نظر آیا. قلنا لا تخف, ہم نے فرمایا ہے موسیٰ مت ڈرو, انک انت الاعلا, یقیناً تم ہی سربلند ہوگے, کامیاب ہوگے, جیتو گے. وحلق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا, اور ذرا ڈالو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں ہے, تم لیے کھڑے ہو ابھی تک اسے, اسے پھینکو تو صحیح, یہ نگل جائے گا اس سب کو جو انہوں نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے. یہ ہے در حقیقت تمثیل جو اقبال نے استعمال کی ہے. اے تو شبنم بر زمی افتندئی, در بغل داری کتاب زندگی. جیسے حضرت موسیٰ کی بغل میں وہ عصا موجود تھا, لیکن یہ کہ جادوگروں کی رسیاں اور ان کی چھڑیوں سے جو بھی ایک وقتی طور پر جو ایک منظر سامنے آیا, اس سے خوف طاری ہو گیا پر بنائے کام بشری. آج بین ہی وہی حال ہے امت مسلمہ کا. اس کے پاس سب سے بڑا ایٹمک بم موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں, لیکن ظہور ہے جانتا ہی ہے کیا میرے پاس. اے تو شبنم پر زمین افتن گئی، در بغل داری کتاب زندگی، وہ کتاب زندہ ہے لیکن تم اس سے، تمہیں ظہور ہے، تم اس سے بے خبر ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں تمہارے پاس کتنی قوت تسخیر ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہارے پاس کتنا بڑا ہتھیار موجود ہے. یہ ہتھیار ہے در حقیقت ہمارا بحیثیت مسلمان، ہمارے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اگر حل کسی ایک شے میں ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. یہی وجہ ہے میں نے وہ حدیث آج پھر آپ کو سنائی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ تو قول فصل ہے، فیصلہ کن شے ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اللہ کی قوت سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے اور نہ اس کا قرآن مجید کی تاثیر سے بڑھ کر کوئی تاثیر دنیا میں موجود ہے. مثل حق انہا ہم پیدا سو، زندہ ہو پائندہ ہو گویا سو، اے جو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو چھوڑنے کے بعد ذلیل و رسوا کر دے گا. خاص یہ ہے در حقیقت ہماری قوت تسخیر، قرآن مجید پر اگر اعتماد ہو، قرآن مجید کی عظمت سے ہم حقیقتاً واقف ہو گئے ہو، قرآن مجید کے اندر جو قوت تسخیر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کا کوئی اندازہ ہو، تو ہماری تمام مسائل کا حل واقعتاً اسی میں موجود ہے. اسی کے حوالے سے یہ کوئی آج سے 7-8 سال قبل کا دور کا تذکرہ کر رہا ہوں، جب میں نے دو تقریریں کی تھی. جہاد بالقرآن، یہ جو سورہ فرقان میں فرمایا گیا، اے نبی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کافروں کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیجئے، دھیان ہی نہ دیجئے، ان کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ فرمائے، جہاد کرتے رہیے ان کے ساتھ، لیکن کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے. جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اس قرآن کے افشا، اس کے ابلاغ، اس کو پر لگا دیجئے، کھپا دیجئے، صرف کر دیجئے، لگے رہیے اسی کام پر. یہی در حقیقت آپ کی طاقت کا اصل راز، آپ کی کامیابی کا کی اصل ضمانت جو ہے، یہی قرآن مجید. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن جیسی شے ہو اور پھر ناکامی، اس کا کوئی سوال نہیں. اس جہاد بالقرآن کے ضمن میں پھر اسی زمانے میں نے دوسری تقریر کی تھی، جہاد بالقرآن کے 5 محاذ. اس وقت ہمارے ارد گرد جو بھی معاملہ ہے داخلی طور پر ہمارے معاشرے میں، اس میں آپ نوٹ کیجئے، جدید ملحدانہ نظریات 1 محاذ ہے، اس زہر کا توڑ بھی اس قرآن مجید میں. ایک ہمارے باطل ہیں عوام کے اوہام، مشرکانہ عقائد، اس کا توڑ بھی یہی قرآن ہے، بلکہ اس کا توڑ تو اس میں جلی انداز میں ہے، وہ تو نمایاں ہے، اس لیے کہ قرآن جب نازل ہوا تو وہی گمراہی تھی سب سے زیادہ، لہذا اس کا انکار جو ہے، اس کی نفی تو سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوئی ہے. جو جدید باطل نظریات ہیں، ملحدانہ افکار اور خیالات، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو کچھ کھود کرید کرنی پڑے گی، کچھ غوطہ زنی کرنی پڑے گی، کچھ گہرائیوں میں اترنا ہوگا، اس میں سے نکالنے ہوں گے، وہ اس معدن میں سے ہیرے اور موتی نکال کر لانے ہوں گے، لیکن یہ کہ قدیم جاہلیت کا طور جو ہے وہ تو اس میں گویا کہ آن دی سرفیس موجود ہے. تیسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تفرقہ. اس تفرقے کے لیے ایک ہی علاج، وہاں تقسیم بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جتنا اس کے قریب آئیں گے اتنا ہی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی. اور اصل میں انسان چونکہ حیوان ناطق ہے، حیوان عاقل ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوگی تو اتحاد ہوگا، ورنہ اتحاد کے واسطے کہتے رہیے، اتحاد کے لیے لیکچر دیتے رہیے، اتحاد کے لیے کتنے ہی آپ مضامین لکھ لیجیے، اتحاد نہیں ہو سکتا. ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہوگی تو اتحاد ہوگا، جو پائیدار ہوگا، بامانی ہوگا. لہذا اس کے لیے قرآن مجید حبل اللہ ہے. اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس ما ہما خاکو دل آگاہ اوس، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، پکڑو اسے مضبوطی سے، تھامو اس کو، اس لیے کہ یہی تو ہے حبل اللہ. ایک اور ہمارا مرض ہے اور وہ ہے بے یقینی کی کیفیت. کوئی باطل نظریات بھی نہیں ہے خاص، کوئی اوہام بھی نہیں ہے، ایک طبقہ ہے ہمارا، لیکن جسے یقین کہتے ہیں وہ نہیں. اور یقین نہ ہو جب تک عمل کیسے درست ہو. تو یقین کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی قرآن مجید. جیسے کہ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا قول نقل ہوا ہے، ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، اے محمد جو کچھ تم کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات لگتی تو ہے دل کو کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، بات صحیح لگتی ہے جس وزنی ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں. اور جب تک دل ٹھکے نہیں وما نحن بمستيقنين، تو عمل تو یقین کے تابع ہے. یقین بدلے گا تو عمل بدلے گا. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکوری. اس یقین کا منبع اور چشمہ یہ قرآن. اور آخری بات، سب کچھ ہے لیکن کیا کریں، جانتا ہوں ثواب طاعت و ذوق پر طبیعت ادھر نہیں آتی، نفس کے ہاتھوں مجبور، نفسانی خواہشات کے آگے کمزور. اس کا علاج بھی ایک ہی ہر وہ قرآن ہے، شفاؤں لباس صدور، سینوں کے روگوں کا ازالہ اور مداوا اس قرآن مجید ہے. یہ پانچ محاذ میں نے گنے ہیں، جس پر کہ یہ میری دو تقریریں جو ہے کراچی کے ایک مکتبے میں، یہ میری دونوں تقریریں جہاد بالقرآن اور جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ یکجا کر کے شائع کی ہے کتابی شکل میں. اس کے کچھ نسخے باہر ہیں جو حضرات لینا چاہیں، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان پانچوں محاذوں کے بارے میں، اور جہاد بالقرآن کی جو اہمیت ہے انقلاب نبوی، دو ہی جہاد کیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، 12 برس تک مکے میں جہاد کیا قرآن کے ساتھ، اور پھر 10 برس مدینے میں آ کر جہاد کیا تلوار کے ساتھ. دو ہی تو جہاد ہے. جہاد زندگانی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو اقبال نے کہا جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، تو حضور کی زندگی کے دو جہاد ہیں. ایک جہاد بالقرآن، 12 برس یا 13 برس جہاد ہوا ہے قرآن سے، اور ایک جہاد بالسیف جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. یہ دو جہاد ہیں، لیکن جہاد بالسیف کے لیے جو طاقت درکار ہے، جو جمعیت درکار ہے، جو فدائین مطلوب ہیں، جو سرفروش چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ جہاد بالقرآن سے آئیں گے. قرآن انہیں اگر پوزیس کر لے، قرآن انہیں مسخر کر لے، قرآن مجید ان کے اندر فرائض کر جائے، کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، اگر یہ کیفیت ہو چکی ہو تو در حقیقت پھر وہ جہاد بالسیف کے لیے اصل طاقت فراہم ہوگی. اس اعتبار سے یہ جہاد بالقرآن جو ہے گویا کہ ایک اعتبار سے اہم تر ہے، اس لیے کہ دوسری منزل تو پہلی منزل کے بعد بن سکتی ہے. پہلی منزل اہم ہے کہ اگر وہ ہوگی تو اس کے اوپر دوسری منزل تعمیر ہوگی. جہاد بالقرآن ہوگا تو جہاد بالسیف کا امکان پیدا ہوگا. اس ضمن میں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارا جو خارجی معاملہ ہے، میں نے داخلی طور پر تو پانچ محاذ گنوا دیے جس کے لیے یہی قرآن ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. خارجی اعتبار سے ہمارے لیے اہم ترین مسئلہ بھارت کا ہے. اس کے اعتبار سے آج سے شاید 2 یا 3 سال قبل میں نے انجمن کے سالانہ اجلاس عام ہی میں تقریر کی تھی، شاید وہ کہیں رپورٹ ہوئی یا نہیں مجھے معلوم، نہیں چھپی یا نہیں چھپی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے معاملے میں بھی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ یہ جو ذہن انسانی کے تراشیدہ افکار و خیالات و نظریات ہیں، بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے. مغربی روح کے اندر بہنے والی ایک قوم ہے، اس لیے کہ ایک مذہبی تحریک انہوں نے صرف سیاسی مقاصد کے لیے کرائی ہے. سب کو معلوم ہے کہ ہندو کا کوئی تعلق اپنے مذہب سے ہے نہیں بحثیت قوم، وہ صرف ایک کلچر ہے، بس صرف کچھ رسومات ہیں، صرف کچھ اپنی تقریبات ہیں جن کے حوالے سے وہ کچھ جشن بنا لیتے ہیں، باقی کوئی شے ان کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مغرب کے رنگ میں رنگے تھے، یہی وجہ ہے کہ پورا فلسفہ مغرب کا، پورا تمدن مغرب کا، پوری ان کی جو بھی نظریات ہیں، جو ان کا نظام حکومت ہے، جو ان کا تصور قانون ہے، سارا کا سارا جو کا تو. بلکہ یہی سبب تھا کہ ہندو ہم سے آگے نکل گیا، اس لیے کہ مسلمانوں میں مغربی تہذیب کے خلاف ایک رد عمل بھی تھا. یقیناً بہت سے لوگ وہ تھے جو مغربی تہذیب کے روح کے اندر بہ گئے، لیکن ایک بڑا مؤثر طبقہ ہمارا ایسا تھا جس نے رزسٹ کیا، جس نے اس کو اختیار کرنے کے لیے کسی طرح آمادگی ظاہر نہیں کی ہے. ہماری قوتیں منقسم ہو گئی، اور ہمارے دیوبند یہ ڈٹ رہے کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی سیکھیں گے، نہ انگریزی تعلیم، نہ انگریزی تہذیب، کچھ بھی نہیں، ٹوٹل بائیکاٹ. ہندو کے لیے ظاہر بات ہے نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ کوئی اپنے نظریات تھے، نہ کوئی افکار تھے، لہذا جو آیا اس نے تو آسمانی وحی کے طور پر انگریز کی ساری تہذیب، تمدن، زبان، ہر شے اختیار کر لی. ظاہر بات ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو گیا. حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کا اس سے زیادہ تو ذریعہ نہیں ہوتا،
کیا آپ انہیں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں؟ مسلمانوں میں مؤثر ترین جن کے اندر کے عزت نفس تھی وہ طبقہ جو ہے اس وقت میں نہیں آیا. بہرحال یہ تو ایک دوسرا معاملہ ہو گیا. اب بھی اصل میں بہت بڑی بات میں آپ سے اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے مستقبل قریب میں مستقبل بعید میں کیا ہونے والا ہے میں کوئی پیشن گوئیاں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا اصل معاملہ پاکستان بحثیت ملک اس کا اصل مسئلہ بھارت کے ساتھ ہے. پیدائشی دشمنی جن دو ملکوں کے درمیان ہے وہ ہے بھارت اور پاکستان، پیدا ہوئے ہیں دشمنی لے کر، اور اس کے خلاف واقعہ یہ ہے نظریاتی سطح پر ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت موجود ہے، اس فکر کو اگر ہم پھیلا سکیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے فضل اور کرم کی بات ہے. اردو زبان ہمارے اگر مغرب میں ہم چلے جائیں گے اردو زبان جو ہے ذریعہ نہیں بنتی ابلاغ کا، چاہے آپ ایران میں چلے جائیں پھر عرب ممالک میں چلے جائیں، لیکن یہ جو ملک ہے عظیم ملک 1/5 تعداد پوری نو انسانی کی جہاں آباد ہے آدمی، اس ملک کے اندر کونے کونے کے اندر اردو زبان جو ہے چاہے وہ تامل کا علاقہ ہو چاہے ملیالم کا علاقہ ہو چاہے وہ بنگلہ کا علاقہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن اردو سمجھنے والے موجود ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی مظاہر میں سے مجھے نظر آتی ہے کہ جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص خدمت لینی ہے. مستقبل کی جو بھی اس کی پلاننگ ہے جو اس کا منصوبہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی اہم مقام ہے اس خطے کا کہ یہی شاہ ولی اللہ دہلوی پیدا ہوئے، یہیں سے وہ پرانی تحریک کا آغاز ہوا ہے. یہ 300 برس پرانی تحریک ہے، آج کی نئی تحریک نہیں ہے. یہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی الفاظ القبیر اور ان کا ترجمہ فارسی میں، پھر ان کے چاروں بیٹوں کے تراجم اور تفسیریں، اور یہ سب سے اس سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے در حقیقت یہی ہے جو بڑھتے بڑھتے، بہرحال ہم بھی اس میں جو بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا دھارا ہے جو چلا رہا ہے وہاں. اور اس سب کے لیے اردو زبان، اس اردو زبان کو ذریعہ ابلاغ بنا کر اگر قرآن کا فکر، قرآن کا فلسفہ، قرآن کے نظریات، قرآن کی حکمت، قرآن کی ہدایت اگر اس کو بھرپور طریقے پر پیش کیا جا سکے تو اس سے بڑا تو ہتھیار کوئی ہے ہی نہیں. شاہ ولی اللہ ہی ہے وہ شخص جنہوں نے تفہیمات الہیہ میں یہ بات لکھی ہے، ایک وقت آئے گا ہندوستان کے اونچے ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، یہ پیشن گوئی ہے اور یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام شواہد اس سے موجود ہیں. بدقسمتی سے ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے قومی سطح پر، جیسے آج سندھی اور مہاجر کا جھگڑا سارا کس چیز پر ہے؟ سیٹوں پر ہے، داخلوں پر ہے، ملازمتوں پر ہے، جھگڑا تو اس پر ہے، سارا اور کوئی جھگڑا نہیں. اس لیے کہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ بن گیا خالص مادی. ہماری بھی جنگ جو رہی ہے وہ رہی ہے قومی جنگ، قومی جنگ کے نتیجے میں ہم خود اپنے وجود سے جو ہے آڑ بن گئے ہیں. قرآن مجید کی ہدایت کو وہ کیسے اس کے طرف رجوع کرے جبکہ وہ دشمن قوم کی کتاب ہے؟ اگر کہیں ہم اس بیریئر کو کسی طریقے سے، جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا ساؤنڈ بیریئر، جب یہ سپر سونک جیٹ جو ہے جب یہ ساؤنڈ بیریئر کو کراس کرتا تو بہت بڑی آواز آتی ہے. یہ بیریئر جو ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی نوع انسانی اور اتنی بڑی نسل آدم جو ہے وہ قرآن مجید سے محجوب ہے، اگر کسی طریقے سے ہم اس بیریئر کو پیئر کر سکیں اور قرآن کے پیغام کو، قرآن کے فکر کو، اس کے افشا، اس کا ابلاغ، اس کو اس کے اعلیٰ ترین سطح پر اور عوامی سطح پر دونوں اعتبارات سے اگر پیش کر سکیں تو واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت تسخیر ہماری یہ ہے، بدقسمتی یہ کہ اس کی طرف سے ذہول ہے. جیسے عارضی طور پر حضرت موسیٰ کو ذہول ہو گیا تھا، وہ ان چھڑیوں اور رسیوں کو سانپوں کی شکل میں دیکھ کر ڈر گئے تھے، ہم بھی در حقیقت ان چھڑیوں اور سانپوں اور ان رسیوں کے بنے ہوئے سانپوں سے، چاہے وہ خیالات ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، تہذیب ہے، ثقافت ہے، تمدن ہے یا سائنٹیفک آلات ہیں، یہ بھی تو ذہن انسانی کے تراشیدہ ہے. اس سے کہیں بڑھ کر ہے وہ قوت تسخیر جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور یہ جو بھی ہماری تحریک قرآنی ہے انجمن خدام القرآن، اور یہ بھی جو کچھ ہم اس کام کے لیے کر رہے ہیں، 20 برس ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، جو لوگ بعد میں آئے ہیں صرف ان کی اطلاع کے لیے کر رہا ہوں کہ اصل میں تو میری یہ تقریر جو ہے ایک شعبیہ تشکر پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، 20 برس ہو گئے ایک انجمن کو قائم ہوئے، جو کام ہوا ہے اسی کے فضل سے ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کام کی اہمیت کا صحیح شعور ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی قوت تسخیر پر اعتماد اور توکل. جا ایجاد اصل شے یہ ہے، محنت کس پر کرو؟ اس پر جدوجہد کرو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, چاہیے کہ ارباب ہمت جو بھی ہمت والے لوگ ہیں اصحاب عظیمت, وہ اپنی عظیمتوں اور اپنی ہمتوں کے لیے سب سے زیادہ مصرف بنائیں اس قرآن حکیم کو. اب ذرا چند عملی باتیں آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے انجمن کے اجلاس میں بھی کہی تھی. ایک تو انہی باتوں کے حوالے سے کہ اس انجمن میں آپ کی پارٹیسپیشن عملاً بڑھنی چاہیے. یہ خاص طور پر میں نے اس لیے عرض کیا اس سال, جیسا کہ میں نے اپنی دوران تقریر بھی عرض کیا ہے, کہ بہرحال اب میں تو آخرت کی دہلیز پر کھڑا ہوں. 20 برس میں نے اس کو چلایا ہے الحمدللہ اسی کے فضل و کرم سے, اور اس میں عافیت یہ بھی رہی ہے کہ میرا ویٹو بھی تھا اور ہے اب بھی جب تک ہوں, اس لیے کوئی زیادہ ہنگامہ بڑا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ آئندہ اس کا یقیناً امکان ہوگا, اس لیے کہ میرے بعد یہاں کوئی صدر جو ہے وہ ویٹو والا نہیں ہوگا. جو بھی نظام طے ہے انجمن کا, اس کے لیے یہ ہے کہ جن حضرات کو بھی اس کے کام سے دلچسپی ہے, اس کے نظریات سے دلچسپی ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہ 20 برس میں جو کام ہوا ہے کہیں کسی غلط رخ پر غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے, انہیں چاہیے کہ اس انجمن کے ساتھ اپنی وابستگی کو ایک فعال وابستگی بنائیں. اس کے لیے وقت کا کچھ حصہ نکالیں اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بس خود بخود کام چل رہا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے, خواب خواہ جا کر جو ہے 5ویں سوار کی حیثیت سے یا 7ویں سوار کی حیثیت سے نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے. یہ میرے نزدیک اب اگر یہ کوئی ذہنی کیفیت نہیں بھی ہے تو یہ بدل جانی چاہیے. اور جن حضرات کو بھی اس کام سے دلچسپی ہے, جن کے دلوں میں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت ہے, انہیں اس کے اندر اپنی وقت کی فرض کے ساتھ اپنی عملی پارٹیسپیشن کو بڑھانا چاہیے. نمبر 2, یہ کہ انجمن کے جو پرانے وابستگان ہیں, بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہلی صفوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں میری تقریر ہو, لیکن مجال ہے جو آگے بڑھے ہو تنظیم یا تحریک کی طرف, ان کو بھی ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ کوئی کلٹ نہیں ہے, یہ کوئی ہندوؤں میں جس طریقے سے بن گئے ہوتے ہیں کچھ رشی منی کا کوئی سلسلہ, یہ وہ نہیں ہے, تو کام ہے. اور ہر شے جو کوئی کسی بھی کسی چیز کے اندر کسی انقلاب کے بیج موجود ہو, وہ بیج جب تک کہ آگے اب پھلیں پھولیں گے نہیں, برگ و بھار نہیں لائیں گے, تو وہ معنویت کھو دیتی ہے. وہ چیز محض پڑھنا پڑھانا جو ہے, الحمدللہ کہ میری زندگی میں یہ محض پڑھنا پڑھانا نہیں رہا بلکہ میں نے جو قدم آگے آیا پڑھایا ہے اللہ کے فضل و کرم, اسی اعتبار سے اس میں معنویت برقرار رہی. تو جو لوگ بھی اس کام میں ایک ذہنی دلچسپی رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ آگے بڑھے, عملاً تنظیم اور تحریک اس کی طرف پیش قدمی کرے, اس میں شمولیت اختیار کرے.